جی سورۃ الصف کا مطالعہ شروع کریں گے، 28 پارہ ہے، سورۃ کا نمبر ہے 61. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم. مدنی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے کئی ایک منتخب نصاب میں بھی شامل ہیں، جس کا کئی مرتبہ ذکر ہوا. اسی منتخب نصاب میں سورہ حدید بھی شامل ہے، مطالعہ کر چکے. یہ سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، پھر سورہ منافقون، پھر سورہ تغابن، یہ صورتیں بھی اس میں شامل ہیں الحمدللہ. ذکر بعد میں آئے گا کہ سورہ تحریم بھی ہے اسی 28 پارے کے اختتام پر جو ہم کل پڑھیں گے. یہ 6 صورتیں 10 میں سے منتخب نصاب میں شامل ہیں، اور دین کے انقلابی تصور اور قرآن کے انقلابی پیغام کو عام کرنے کے لیے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا ان مقامات کا درس دیا ہے، جو کتابی شکل میں بھی ہے، آڈیو ویڈیو میں بھی دستیاب ہے. سورہ صف میں جہاد و قتال کا موضوع ہے. جیسے کہ عرض کیا گیا تھا، سورہ حدید کے بیان میں طویل مدنی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ ان آخری مختصر مدنی صورتوں میں ہے. جہاد کا موضوع، قتال کا موضوع بہت تفصیل سے آتا رہا مدنی صورتوں میں، چند آیات میں سورہ صف میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس صورت میں آیت نمبر 9 ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے مشن کو بیان کیا گیا، اور وہ مشن ہے اللہ کے دین کا غلبہ، اس زمین پر اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہو اور اس کے دین کا نفاذ ہو. یہ مشن تھا نبی علیہ السلام کا، اور بڑی شد و مد کے ساتھ اس مشن سے ہی متعلق اس صورت میں گفتگو آ رہی ہے. پہلی چار آیات ہیں، ذرا ڈانٹ معاف کیجئے گا، پہلی چار آیات ہیں جس میں ایک ڈانٹ ڈپٹ کا بھی انداز ہے اور ایک محبت بھری بات بھی آئے گی، اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن میں شامل ہو جاؤ، اور لیظہرہ علی الدین کلی، اس پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ مشن تھا نبی علیہ السلام کا، جو اب امت سے تقاضا اور مطالبہ ہے. ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تسبیح تو فرشتے بھی کر رہے تھے نا، پھر بھی آدم کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، ایسے ہی ہے نا. تسبیح تو کائنات کی ذرے ذرے کی ایک ایک شے کر رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ کو اپنے بندوں سے کچھ اور چاہیے ہے، اور وہ ہے اپنی جان، مال، وقت، اوقات، صلاحیتوں کو کھپا کر اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت کر. ورنہ وہ شیر اقبال کے غالباً کہ یا وہ ساعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تم بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو کون سا کمال کیا؟ جمادات اور نباتات بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو تم کون سے بڑے کمال والے ہو گئے؟ کمال صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہو، کمال تو تب ہے کہ اللہ کی بڑائی کا نفاذ کرو، اللہ کے حکم کے قیام کی جد و جہد کرو. یہ تسبیح اللہ کو تم سے مطلوب ہے. اس کے بعد ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، کبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض اور بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. ایک سادہ بات، دعوی ایمان والا ہونے کا اعمال ایمان کے منافی ہیں، یہ ایک سادہ بات ہے. اور ذرا انقلابی بات کیا ہے، دعویٰ کرتے ہو اللہ کو ماننے کا اور اللہ کے احکامات ٹوٹے تمہارے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا، دعویٰ کرتے ہو محمد رسول اللہ کو ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا خون پیش کرتے طائف اور احد کے میدان میں، اپنے صحابہ کی لاش اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں کوئی کوڑن ہے ان کے مشن سے؟ دعویٰ ہے امتی ہونے کا، دعویٰ ہے محبت رسول کا، دعویٰ ہے عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشن رسول سے بھی نسبت ہے کہ نہیں؟ نصرت رسول کی بھی فکر ہے کہ نہیں؟ رسول کی جد و جہد میں شامل ہو بھی رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. ہاں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان سے محبت فرماتا ہے کہ اس کی راہ میں صفے باندھے جنگ کرتے ہیں، گویا سیسا پلا ہی دیوار کی طرح مضبوط ہوں. جنگ کیوں ہوگی؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 کے مطابق اللہ کے دین کی جد و جہد میں کبھی باطل سے ٹکراؤ کا موقع بھی آ سکتا ہے، کبھی جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے۔ تو اجتماعیت اختیار کرو اور صفے باندھ کر میدان میں اترنا، تو اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا۔ جو صفے باندھ اس کی راہ میں جنگ کرتے ان سے وہ محبت فرماتا ہے۔ اب اگلی چار آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے تین ادوار کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر، اور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں موجود یہود کا تذکرہ۔ ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ انقلابی اعتبار سے کیا تشریح ہوگی، تحریک کے اعتبار سے کیا تشریح ہوگی، قوم نے کیا ایذا پہنچائی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 24-26 میں تفصیل، کہ قوم نے صاف جواب دے دیا، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ طرف جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں، قتال میں شریک نہیں ہوئے، جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ صاف پیغمبر کو کورا جواب دے دیا، یہ ایذا انہوں نے پہنچائی۔ ہاں صحابہ نے تو کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے گا، آپ حکم دیں ہم اپنے گھوڑے دریاؤں کے حوالے کر دیں، سمندر کے حوالے کر دیں، آپ حکم دیں جان کے نذرانے پیش کر دیں، اللہ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ وہ جماعت ملی محمد کریم علیہ السلام کو، دین کی سربلندی کی محنت کامیاب ہوئی۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر ہدایت کے معاملات کے تعلق سے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، بس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دیکھیے یہ قانون ہدایت ہے اللہ کا، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، سورہ شورا آیت 13 میں ہے۔ لیکن جس کے دل میں ٹیڑھ ہے، ہر دھرمی تکبر تعصب ہے، جانتے بوجھتے رد کر رہا ہے، تو پھر اللہ جو اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے، اور اللہ ہدایت پر مزید استقامت ہم سب کو عطا فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام، جب انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اس کی تصدیق کرنے والوں جو مجھ سے پہلے ہیں، یعنی تورات، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بائبل کا گریک ورژن ہے اس میں فار خلید کا لفظ اب تک موجود ہے، یہ جن کی فیلڈ ہے وہ بیان فرماتے ہیں، یقیناً میری فیلڈ تو نہیں ہے، تو فار خلید کا ترجمہ بنے گا دا موسٹ ایڈمائرڈ ون انگریزی میں، عربی میں بنے گا محمد اور احمد، اردو میں بنے گا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آج تک وہ لفظ بائبل کے گریک ورژن میں موجود ہے۔ اسی طرح جو گوسل برنباس ہے، انجیل برنباس، اس میں خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی رسول اللہ کی بشارتیں موجود ہیں، پہلے ذکر ہو چکا، اور یہ بھی فرمایا، انگریزی ترجمہ اس میں ہوئی ہے، ہی ول کم اینڈ ہی ول بی دا موسٹ ایڈمائرڈ ون، وہ احمد ہوگا، وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشارتیں موجود۔ فلما جاءهم بالبينات، پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے، قالوا هذا سحر مبين، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہود نے دشمنی کی معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا، معاذ اللہ ان کی مخالفت کی۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وهو يدعى الى الاسلام، اور اسے اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہو، والله لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول پاک علیہ السلام کا دور آ گیا، آپ یثرب آ گئے، بلکہ مدینہ تو نبی وہ بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دے مگر مان کر نہیں دے رہے تھے، تو فرمایا ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اور مانتے تو کیا، پہچان کا دشمن نمبر ایک بن گئے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کے مطابق، اور ان کی سازشوں کا آگے ذکر فرمایا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ساری سازشیں یہود کی ناکام ہوئی، اور اللہ کا دین سربلند ہوا، اللہ کا دین قائم ہوا، فتح مکہ بھی ہوئی، اور اسلام میں جوق در جوق، اللہ کے دین میں جوق در جوق لوگ داخل ہو گئے۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق مکمل نظام زندگی کمپلیٹ روڈ آف لائف سسٹم آف لائف دین اسلام دے کر، لیظهره علی الدین کلی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں، ولو کریہ المشرکون، اور چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو سکے. یہ ہے مشن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہی بات سورۃ توبہ آیت 33 میں ہے، یہی بات سورۃ فتح آیت نمبر 28 میں، یہی بات اس مقام پر بھی آ گئی، اور یہ تین ادوار کو گزر گئے. اب دور ہے نبی اکرم علیہ السلام کا. ہاں تیسرا دور اس اعتبار سے کہ یہود کو موقع تھا مگر انہوں نے گوا دیا اور دشمن نمبر ایک بنے، تو ان کے خلاف اقدامات بھی ہوئے، بنو قینقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے خلاف جو اقدامات ہوئے ان کا ذکر ہو چکا. یہ مشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. مشن تو ان کا ہے، وہ چلے گئے مگر کام باقی ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن کار رسالت باقی ہے، ذمہ داری ہماری ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل بتائیے ایسی تجارت تمہیں بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. پتہ چلا اب جو کام آگے بیان ہو رہا ہے، جو تجارت آگے بیان ہو رہی ہے، کوئی نفری نوعیت کی شے نہیں، فرض ہے. وہ کریں گے تو بچیں گے دردناک عذاب سے. وہ تجارت کے دو اجزاء کا بیان فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے. عجیب مقام ہے قرآن کا. آیت نمبر 10 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تمہیں تجارت بتاؤں. آیت نمبر 11 میں فرمایا تم ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ. یہی انداز سورہ نساء آیت 136 میں، زبان کے دعوے نہ کرو، دل کی گہرائیوں سے مانو. اور جب دل میں ایمان ہوگا عمل ثبوت پیش کرے گا. عمل کے لیے جامع ترین لفظ سورہ حدید میں آیت نمبر 7 میں تھا انفاق، اب آ گیا جہاد، وہ تھا کھپانا، یہ ہے جد و جہد کرنا. اللہ کا بندہ بننے کی محنت، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی محنت، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ مستقل سٹرگل ہے ایک بندہ مومن کی، جس کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ. اور سورت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ لیظهره علی الدین کلہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا. یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. محنت کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ومساکن طیبتن فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات میں اللہ داخل فرمائے گا، وہ ہمیشہ کے باغات کے پاکیزہ مکانات. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اس کام میں تم کھپ گئے، اس کام میں تم لگ گئے، تمہارے لیے کامیابی پکی ہو گئی. ہاں ایمان والے انسان ہیں، روبوٹ تو ہے نہیں، ان کے اندر بھی ایک دل ہے، دل میں بھی جذبات ہیں. اللہ کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے بھی کبھی ہو جائے، کچھ اس دنیا کے اندر بھی ہو ہی جائے نا، تیرا دین غالب، کچھ ہماری نظر بھی آ جائے، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں. ایمان والوں کا دل تو کرتا ہوگا. فرمایا کہ وہ اخرا تحبونہا، اور ایک اور بات بھی ہے جسے تم پسند کرتے ہو. وہ کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے، قریبی فتح مل جائے، تو لوگ وہ بھی دے دیں گے. وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے. تمہاری خوشخبری کے لیے تو بتائے دیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اللہ کے نزدیک وہ آخرت کی ہے. حمزہ شہید ہو گئے احد میں، دین غالب نہ ہوا. مصعب شہید ہو گئے احد میں، دین غالب نہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما. سمیہ شہید ہو گئی مکے میں، یاسر شہید ہو گئے مکے میں، دین غالب تو نہ ہوا مگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے الحمدللہ. دین غالب ہو گیا فتح مکہ کے بعد، عبداللہ بن ابی زندہ تھا، کامیاب ہوئے یا ناکام؟ ناکام، اس سے کھپایا نہیں. اصل ہے میں اور آپ کھپا دیں اپنے آپ کو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، چاہے گا تو ہمارے سامنے آئے گا، چاہے گا تو نہیں آئے گا، لیکن اصل ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کھپا دینا، اور وہ اصل کامیابی وہاں کی دنیا میں بھی اللہ کبھی دکھا دے گا. وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند حدیث ہیں، مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کے اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی. ابھی نہیں ہوا، ہوگا انشاءاللہ. مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے پانچ ادوار گنوائے. مختصراً آپ کا دور ختم ہو جائے گا، خلاف پھر دوسرا دور، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے پر خلافت کا دور ہوگا، صحابہ خلفائے راشدین کا دور. آپ نے فرمایا ختم ہو جائے گا. پھر ظالمانہ بادشاہت، مسلمان جابر حکمران بھی پیدا ہوئے، خلیفہ کہلواتے تھے اپنے آپ کو، فرمایا وہ بھی ختم ہو جائے گا. نمبر چار، مجبوری کا دور آئے گا، جیسے آج ہم گزر رہے ہیں، ملک کہنے کو آزاد ہے لیکن دوسروں کے قبضے کے اندر ہے، مجبوری کا دور آئے گا. پھر فرمایا وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر پانچواں دور، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. ثم سکت، پھر اللہ کے پیغمبر خاموش ہوں گے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی. دوسرا دور، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے پر خلافت. پانچواں دور، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے پر خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ. یہ مسند احمد کی روایت. ایک اور روایت مسند احمد کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے گا، چاہے وہ مٹی ادارے کا بنا ہو یا خیمے کا کپڑے کا بنا ہوا ہو، ہر گھر میں داخل کرے گا. یا گھر والا اسلام قبول کرے گا، مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے، یا اس میں رہنے والا رہے گا کافر، اسلامی حکومت کی بالادستی کو قبول کرے گا، تب بھی اسلام اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور کوئی بھی گھر کچا یا پکا باقی نہیں رہے گا. اور صحابی کہتے ہیں پھر تو یکون الدین کلہ للہ، دین تو پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ ہونا باقی ہے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. دنیا جس سطح پر آج آ گئی ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو ون کرنسی کی اگر بات ہو رہی ہے، ون سسٹم کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارا دین ہمیں 14 صدیوں سے دے چکا ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک کا عطا کردہ دین یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان عطا کرتا ہے. البتہ بھی محنت بہت کرنی ہے، بہت آگے جانا ہے، بہت قربانیاں دینی ہے، مگر بشر المؤمنین، اے نبی علیہ السلام بشارہ دے دیجئے ایمان والوں کو کہ یہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. سبحان اللہ، کس قدر پیارا انداز ہے اللہ کا موٹیویشن کا، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. او بھائی، اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے. کیا ہے اللہ کی مدد؟ آگے فرمایا جا رہا ہے، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسی ابن مریم نے حواریین سے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون، ان کے حواریین نے ان کے ساتھ انہیں کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، اللہ کے مددگار. عیسیٰ پکارے میرا مددگار کون؟ اللہ کی طرف. صحابی ساتھی جواب دے رہے حواری، ہم ہیں انصار اللہ کے. گویا رسول کا ساتھ دینا ان کے مشن میں، یہ ہے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کرنا. عالم اسباب کے تحت بندوں نے یہ کام کرنا ہے، اور جب بندے یہ کام کریں تو اللہ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، میرے مددگار بن جاؤ. کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا خطاب کا انداز ہے رب کائنات کی طرف سے. اللہ یقین دے اور اپنی راہ میں ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں ہمارا تن من دھن سب کچھ اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مصرف نہیں ہے. پھر بھی حق کو ادا نہ ہوگا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، لیکن اس سے بڑھ کر اس زندگی کا، اس جان کا، اس صلاحیت کا، ان اوقات کا کوئی مصرف، کوئی یوسیج، کوئی استعمال نہیں ہو سکتا کہ رب کی دھرتی پر اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے زندگی استعمال میں آ جائے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم انصار ہیں، اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے. فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا. وکفر طائفۃ، اور ایک گروہ نے انکار کیا، مراد یہود کی طرف اشارہ کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کا رد کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی پس وہ غالب رہے. یعنی نصارہ کو اللہ نے غلبہ دیا ماضی میں کئی مرتبہ یہود پر، اور آج بھی اسرائیل کی ریاست کچھ عرصے پہلے قائم ہوئی تو نصارہ کی آشیرواد سے ہی قائم ہوئی ہے. اکثر یہ نصارہ، ان کا غلبہ رہا ان یہود کے خلاف، اس بات کی طرف یہ اشارہ. اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے، اور الحمدللہ آج جمعے کی شب بھی ہے، ٹھیک ہے، کل جمعے کا دن بھی ہے، اس تعلق سے بھی بات آ جائے گی. البتہ ترتیب میں بات آ رہی ہے سورہ صف، جہاد و قتال، بڑے بھاری بھرکم موضوعات، بدر اور عذاب دکھائی دے رہا ہے. سورہ جمعہ کیا ہے؟ یہ جو بدر میں 313 اترے آئے کہاں سے؟ یہ تیار کیسے ہوئے؟ یہ اس انقلاب کا آلہ کیا تھا؟ اس کی بیسک میتھڈالوجی، بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ وہ تھا قرآن، 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 قرآن. اس قرآن کا تذکرہ سورۃ الجمعہ میں. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے قرآن. کیا مطلب؟ ظہر کے چار فرض ہوتے ہیں, جمعے میں کتنے ہیں؟ دو. کہاں چلے گئے؟ دو خطبے آ گئے. امام صاحب بیٹھتے ہیں نا بیچ میں, دو خطبے آ گئے. اچھا, نبی علیہ السلام کا خطبہ کیا تھا؟ ابو داؤد شریف کی روایت, کان یقرأ القرآن ویذکر الناس, اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے قرآن کے ذریعے. تو جمعے کا خطبہ قرآن کے ذریعے, ہفتے بھر کی غفلتیں دور ہو جائیں اس قرآن کے ذریعے سے. حدیث ترمذی میں دلوں کو زنگ لگتا ہے, عرض کی کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا, کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا. تو جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے, اور خطبے کی اصل قرآن کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی ہے تاکہ غفلتیں دور ہوں, ایمان کی آبیاری ہو اور بندے میسج لے کر جائیں اور معاشرے میں قرآن کی دعوت لے کر, قرآن کا پیغام لے کر کھڑے ہوں. یہ ہے سورہ جمعہ میں. دوسرے رکوع میں جمعہ کا ذکر بھی آئے گا. اس سے قبل نبی علیہ السلام کے بنیادی طریقہ کار کے تعلق سے قرآن حکیم کا ذکر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے, انتہائی درجے وہ پاک ہے, انتہائی وہ غالب ہے اور بہت وہ حکمت والا ہے. چار صفات کا بیان. ان کا اگلی آیت سے بھی بڑا پیارا تعلق ہے. اگلی آیت میں نبی اکرم علیہ السلام کے چار بنیادی فرائض کا ذکر ہے, اور چار ہی مرتبہ ان کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے. البقرہ کی آیت 129 ہے, البقرہ کی آیت 151 ہے, اور پھر آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے, اور ابھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. چار بنیادی کام قرآن کے ذریعے انجام دیے نبی اکرم علیہ السلام نے. ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ اللہ جس نے ان پڑھ امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, یتلو علیہم آیاتہ, ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, ویزکیہم, اور ان کے تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب, انہیں کتاب میں احکام کی تعلیم دیتے ہیں, والحکمہ, اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. چار باتیں. آیات کی تلاوت ایک فرض ہے, تزکیہ دلوں کا پاک کیا جانا یہ دوسرا فریضہ, احکام کی تعلیم کی تلاوت کے علاوہ ہے. رسول اللہ صرف قرآن پڑھ کر نہیں چلے گا بلکہ قرآن کی تعلیم دے کر گئے, تشریح کر کے گئے. اور نمبر چار, اسی قرآن میں حکمت و دانائی کی باتیں وہ بھی آپ نے سکھائیں, اور حکمت سے ایک مراد سنت و حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے بعد خدا کے کام دیکھو, بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. بدر میں 313 تو نظر آ رہے, آئے کہاں سے, پروڈیوس کہاں سے ہوئے, ٹرین کہاں پر ہوئے, وہ ہے مکہ, مکے کے 13 برس. وجاہد بھی جہاد کبیرا, سورہ فرقان آیت نمبر 52, قرآن کے ذریعے جہاد, جہاں دعوت دی جا رہی تھی وہاں دعوت قبول کرنے والوں کی تربیت بھی قرآن سے ہو رہی تھی. یہ قرآن اعلی انقلاب ہے, اس سے رسول اللہ نے جماعت تیار کی جو اتری ہے بدر کے میدان میں, احد میں اور احزاب میں دکھائی دیتی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے یقیناً یہ تو کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں. یہ بعد میں آنے والی پوری امت کا تذکرہ ہو رہا ہے, سب کے لیے رسول پاک علیہ السلام ہی رسول ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. افضل تو صحابہ کرام کی عظمت کہ جن کو رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار میسر آیا, عربوں کی بھی فضیلت, انہی میں سے پہلا گروہ اس امت کا کھڑا ہوا, لیکن اب جو اس امت میں جڑتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے بھی سعادت کہ وہ آخری پیغمبر کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی چار آیات میں پچھلی سورت کی طرح, سورہ صف کی طرح, تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ, کس کس طرح انہوں نے فرار اختیار کیا کتاب سے, ان کا تذکرہ ہماری عبرت کے لیے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر انہوں نے ذمہ داری کو ادا نہ کیا, گھدے کی طرح ان کی مثال ہے جو گھدا کے کتابیں لادے ہوئے ہو. اللہ اکبر. گھدا تو گھدا ہے, اس پر اینٹوں کا بوجھ لاد دیں یا کتابوں کا بوجھ لاد دیں, جان چھڑانا چاہے گا نا وہ. ان یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تورات کے ماننے والے تھے, ان کو گھدے کی طرح قرآن نے مثال دی ہے کہ بوجھ سمجھا معاذ اللہ, کتاب کو پھینک ڈالا, پھینک ڈالا مراد پس سے پش ڈال دیا. سورہ البقرہ آیت 101 کے مطابق, بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہ دیکھیے جھٹلایا, تورات کو مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، پس پوش ڈال دیتے تھے. قرآن کہہ رہے ہیں جھٹلا دینا. ماننے والوں کا جھٹلانا کیا ہے؟ کتاب پس پوش ڈال دیں، کتاب کو بند کر دیں، کتاب کو نہ کھولے، کتاب کو نہ سیکھے، کتاب پر عمل نہ کرے، کتاب کے پیغام کو نہ پہنچائیں، کتاب کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ عملاً جھٹلانا ہے. یہود نے کیا، ہماری عبرت کے لیے بات بیان ہو رہی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اچھا قل یا ایھا الذین ہادو، اے نبی علیہ السلام فرمائیے ان سے جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، تمہیں اگر یہ زعم اور گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے قریبی ہو باقی لوگوں کے اور انسانوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابداً بما قدمت ایدیہم، اور جو ہاتھوں کی کمائی وہ آگے بھیج چکے اس کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. خوش فہمی کیا کہ ہم تو بخشے بخشائے چاہیے اللہ کے بیٹوں کی طرح، اللہ تھوڑا ہمیں عذاب دے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں تفصیل، اللہ کہتا ہے پھر موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات میں موت کی تو رکاوٹ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کبھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے. آج چہیتا ہونے کا دعویٰ کس کا ہے؟ ہم مسلمانوں کا. مرنے کو تیار ہے، موت کا ذکر سننے کو تیار ہے. بھائی اچھی بات زبان سے نکالو. کیوں؟ موت کی بات اچھی بات نہیں؟ نہیں نہیں کوئی اچھی بات زبان سے نکالو. بچہ بھی کبھی ذکر کر، بیٹا بری بات بری بات، موت کا ذکر نہیں. اللہ اکبر کبیرا. چہیتے ہیں اللہ کے. شہیدوں کے ساتھ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، برما، بوسنیا، چیچنیا، شام، یہ ہوتا ہے؟ یہ شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور چہیتے مرنے کو تیار ہیں رائٹ ناؤ؟ موت آئے جانے کو تیار ہے؟ بہت کم جواب ہمیں آتا ہے. تو یہ خوش فہمی ہے، وشفل تھنکنگ ہے. تھے وہ، تصویر آج ہماری ہے. اور سنیے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقین ملاقیکم، آپ فرما دیجئے بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقین تمہیں آ لے گی، مل کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. ہم قرآن کی محفل میں ہیں، 27ویں شب میں بھی ہیں، دعا بھی ہم کرنا چاہیں گے، کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن خدا را اس قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا. اللہ کرے پاکستانی قوم لوٹے. اردو میں 60-70 ترجمے تفسیریں مکمل موجود ہیں. دنیا کی کسی زبان میں اتنا قرآن پر کام نہیں ہوا جتنا اس دور میں اس زبان میں ہمارے ملک میں کام ہوا. خدا را ہم قرآن کھولیں، رمضان کے بعد بھی کھولیں، جڑیں قرآن کی محفلوں سے، قرآن کے محفل سے، تب کوئی انقلاب آئے گا، افراد میں آئے گا، پھر معاشرے میں آئے گا، تو نظام کی طرف بھی بڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اجتماعی طور پر بڑھیں گے. لیکن قرآن 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 ہی اللہ کے نبی نے اس معاشرے کے اندر پھیلایا، اور جو شہید روئے تھی وہ کھشتی چلی آئیں اور ان کو جمع کیا اور پھر باتیں سے ٹکرایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کام کیے بغیر بائی پاس کر کے ہم اوپر سے کچھ لانا چاہیں گے اول تو نہیں آئے گا، اور جتنی تیزی سے آئے گا اتنی تیزی سے چلا جائے گا. یہ پائیدار کام قرآن کے ذریعے سے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. جمعے کی نماز کے لیے جب پکارا جائے، اذان کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث نے بتایا، لیکن قرآن کہہ رہے کوئی طریقہ تھا پکارنے کا، قرآن کنفرم کر رہا ہے، وحی کی تعلیم موجود ہے قرآن کے علاوہ کے. اور جمعے کے دن پکارا جائے، ذکر کی طرف لپکو، اب مراد یہ کہ خطبہ، پہلے عید کی طرح نماز پہلے تھی، خطبہ بعد میں تھا، ایک معاملہ پیش آ گیا تو پھر خطبہ جمعے کے دن جو ہے وہ پہلے اور نماز جو ہے وہ بعد میں ہو گئی. تو اس تعلق سے اب کیا ہے، خطبے کی طرف آؤ. اور ہمارے عربی خطبہ تو ہمیں سمجھ آتا نہیں، جبکہ واضح نصیحت تو ہمیں ہماری زبان میں سمجھ آئے گی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو مقامی ہمارے ہاں اردو زبان میں تقریر ہوتی اس میں پہنچے، تاکہ پتہ چلے کیا واضح نصیحت کی جا رہی ہے، اور اہتمام کے ساتھ پہنچیں. اول اول وقت آنے کی کوشش کریں، غسل کا اہتمام، اعتکاف والوں کے ساتھ تو مسائل دوسرے ہیں، عمومی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، غسل کا اہتمام کرنا، ان کا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، اول وقت میں آنا، ایک ماحول معطر ہو، سیریس ماحول ہو، اور بھی قرآن کا بیان ہو تو اچھی طرح اس کو ریسیو کرنا، دلوں کے اندر پاکیزگی آئے، غفلتیں دور ہوں، اور پھر اہل ایمان اللہ کی اطاعت کے لیے نکل کر یہاں سے جائیں. یہ ہے ماحول جو بننا چاہیے قرآن کے سننے سنانے کے لیے. اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کوئی مصروفیت اب جمعے کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے، اس دوران اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک یہ کاروبار زندگی روک دیا جائے، اس درمیان کی آمدنی حلال نہیں، سخت بات، اور عمل کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہلکا معاملہ رکھا ہے، یہود کو تو سیٹرڈے دیا تھا، پورا یاد ہے نا، ہفتے والے، ہمیں صرف اذان جمعہ سے نماز جمعہ چھوڑ دو بھائی، اور پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں آؤ، پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے تیاری کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. ہاں فإذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز مکمل ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. نماز کے بعد دکان کھولنا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک پابندی لگائی تھی نا، وہ پابندی دور ہو گئی کہ اب جاؤ، اب جاب پر جاؤ، کاروبار کرو، دنیا کے معاش کے معاملات طے کرو، لیکن اذان جمعہ سے نماز جمعہ کی ادائیگی تک چھوڑ دو. اب اجازت ہے، جاؤ کرنا چاہو تو کر لو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، جو آتا ہے وہ اللہ کی، تمہارا کمال نہیں. وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یعنی کہ جمعے کا اہتمام تو بہت اچھا ہوا، اس کے بعد ایک ہفتے چھٹی، فرض نماز بھی گئی، اور باقی نہیں بھائی، جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کثرت سے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں جمعے کی بھی اور تمام نمازوں کی بھی اور دیگر اعمال کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کھڑا رکھ جاتے ہیں، کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. مدینہ شریف میں کچھ قحط کا معاملہ تھا یا اجناس کی کمی کہہ لیجئے، اور ایک نماز ادا ہو گئی، خطبہ بعد میں ہو رہا تھا اس وقت جمعے کا، اور کچھ لوگ آ گئے کچھ فروغ کرنے کے لیے، لوگ چل پڑے، بھائی نماز تو ہو گئی نا، کہ بھائی خرید و فروغ اگر خرید نہیں سکیں گے تو اجناس کا مسئلہ کمی کا نہ ہو جائے. اور 12 صحابہ رہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، بخاری کی روایت بھی ہے. اس دن کے بعد سے جمعے کے دن خطبہ پہلے ہو گیا اور نماز بعد میں ہو گئی، یہ تو اس کا معاملہ ہوا. اب کیا ہے آگے؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرما دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. ترتیب پر بعد میں غور کر لیجئے گا، البتہ اب کھیل تماشے کا ذکر پہلے ہے، تجارت کا بعد میں. اور آج کھیل تماشے کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی اسکرین، مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے لگے ہوئے، تراوی کی رعایت میں لگے ہوئے. استغفر اللہ، اللہ کے بندو کہاں کھو گئے ہو؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس درمیان میں ٹویٹ آ رہا ہے، شروع ہو گئے قرآن چھوڑ دیے، شروع ہو گئے ادھر، اللہ اکبر کبھی. باقی گھروں کا حال تو اللہ بہتر جانے، اللہ کے گھر میں اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہو؟ خدا را اس پہ غور کرے. یہ کھیل تماشے جو آج اسکرین پر آ چکے ہیں، یہ برباد کر رہے ہیں ہمیں، ذہن برباد کر رہے ہیں، عقل برباد کر رہے ہیں، آنکھوں کو برباد کر رہے ہیں، ٹائم کو برباد کر رہے ہیں، کتنا فساد ہو رہا ہے. خدا را غور کریں، بات تو جمعے کی چلی مگر تجارت سے پہلے کھیل تماشے کا ذکر آ گیا. انہی کھیل تماشے میں لگا کر رمضان کی راتیں ضائع، انہی کھیل تماشے میں لگا کر قوم کے روزے ضائع، انہی کھیل تماشے میں لگا کر قوم کی اللہ کی طرح رجوع کی بات وہ ضائع ہو رہی. استغفر اللہ، اللہ ہمیں احتیاط کی توفیق دے، توجہ کی توفیق دے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرما دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے و تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے.